السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جزء 30 سورۃ اللیل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ اللیل مکی سورت ہے، 92 نمبر کی سورت ہے، 21 آیات ہیں، 5 پیراگراف ہیں. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں انسان کی کوششوں اور اس کی ایکٹیویٹیز پر بات کی گئی ہے، سرگرمیوں پر بات کی گئی ہے، اور اس کی کوششیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، اسی لحاظ سے اس کا انجام بھی ہوگا انسان کا. یعنی انسان مسلسل زندگی پر تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں اس کی ہوتی ہیں اور اس کی کوششیں اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں، یہی اس کا سینٹرل تھیم ہے. اس کا زمانہ نزول بھی، رسول اکرم کی جو دعوت تھی اس کو جب اس کا اعلان کیا گیا، عام اعلان کیا گیا، تو اسی دور کی ہے، یعنی 4 سے لے کر 5 نبوی کے درمیان کی، جب مخالفت شروع ہو چکی تھی اور مشرکین مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی تھی. پہلے پیراگراف میں کائنات کی گواہی ہے کہ اچھے یا برے عمل اور کوشش کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. دوسرے پیراگراف میں متقی افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے بھی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، ان کے بھی دوست ہوتے ہیں. تیسرے پیراگراف میں شقی القلب یعنی شقی لوگوں کی بات کی گئی ہے، جو کہ سختی والے ہوتے ہیں، انسان دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں. چوتھے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا اہتمام بھی کرتا ہے اور جزا اور سزا کا انتظام بھی کرتا ہے، اس کی بات کی گئی ہے. اور پانچویں پیراگراف میں شقی اور متقی کا انجام بتایا گیا ہے کہ دونوں کا انجام مختلف ہوگا. ایک شخص جو سخاوت برتتا ہے، یعنی دریا دلی سے کام لیتا ہے اور تزکیہ نفس حاصل کرتا ہے، اور دوسرا شخص بخیلی کرتا ہے، تو دونوں کا انجام بھی اسی لحاظ سے مختلف ڈفرینٹ ہوگا. سورہ بلد میں انسان کی آزادی، اس کے اختیار کی بات کی گئی تھی اور نجدین کا لفظ آیا تھا. اور یہاں پر دراصل اس سورت کا جو اختتام ہے اس میں ولسوف یردہ کے الفاظ پر ہوا ہے، اور اگلی سورت دوحا میں رسول اکرم کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس قدر دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے. ولسوف یعطی کا ربو کا فتردہ. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى واما من بخل واستغنى وکذب بالحسنى فسنیسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا وہ ڈھانپ لے، والنہار اور دن کی، اذا جب تجلا وہ روشن ہو، وما اور جو خلقا اس نے پیدا کیا، الذکر مرد کو، والانسا اور عورت کو، ان بے شک سعیکم کوشش تمہاری، لشتا البتہ جدا ہے، فاما تو لیکن من جو آتا اس نے دیا، واتقا اور اس نے تقویٰ کیا، وصدقا اور اس نے تصدیق کی، بالحسنہ بہترین کی، فسنیسرہ تو انقریب ہم آسان کریں گے اس کو، للیسرا لیے آسانی کے، وہ اما اور لیکن من جو وہ جو بخیلا اس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ ہو گیا، وکذبا اور اس نے جھٹلایا، بالحسنہ بہترین کو یعنی اچھی بات کو، پسنو یسر ہو تو انقریب ہم آسان کریں گے اس کو، للعسرہ تنگی کے لیے، وما اور نہ یغنی بے نیاز کرے گا انہوں اس کو مالہ مال اس کا اذا جب تردہ وہ گڑھے میں گرے گا. انہ بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے للہدا البتہ ہدایت, و انہ اور بے شک لنا لیے ہمارے للآخرتہ البتہ آخرت والاولا اور پہلی دنیا ہے. فانذرتکم تو خبردار کرتا ہوں میں تم کو نارن ایک آگ سے تلزہ وہ شولہ مارتی ہے, لا نہیں اسلحہ جلے گا اس میں بھنے گا اس میں الا مگر الاشقا بدبخت ترین. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے سے. الذی وہ جو کذبہ اس نے جھٹلایا و تولا اور وہ مڑا, و سیجنبہ اور انقریب بچا لیا جائے گا اس سے الاتقا متقی. الذی وہ جو یؤتی اس نے دیا مالہ مال اپنا یتزکا وہ پاکی حاصل کرتا ہے, وما اور نہیں لأحد لیے کسی ایک کی اندہ پاس اس کے من نعمت نعمت میں سے تو جزا وہ جزا دی جائے, الا ابتغاء مگر چاہنا وجہ چہرہ ربہ رب کا اپنے, الاعلی اعلی ولسوف اور البتہ انقریب یرضا وہ راضی ہوگا. روانی والا ترجمہ دیکھیں. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے, اور پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی یعنی تقوی اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے, اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں, لہذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہو جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, اور جو بڑا متقی ہوگا اسے اس سے دور رکھا جائے گا جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کو وہ بدلہ چکاتا, بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کے چہرے کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت صورت ہے, بہت سارے ٹاپک اس میں جمع ہوتے ہیں الحمدللہ, اسی لیے اس کو پانچ پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے تو شروعات کی گئی ہے قسم کھا کر تین چیزوں کی گواہی سے, خیر اور شر پر دلیل قائم کی گئی ہے اصل میں کہ دن کی رات کی اور نر اور مادہ کی پیدائش کی, تو یعنی یہ ساری چیزیں یعنی دن رات اور نر اور مادہ یہ سب کیا ہے, اصل میں پیدائش اور افزائش کی تین دلیلیں ہیں. یعنی جس طرح دن سے رات مختلف ہے, نر سے مادہ مختلف ہے, اندھیرے سے روشنی مختلف ہے, بالکل اسی طرح انسان کی ساری جو جد و جہد ہے, کوشش ہے, سعی ہے, بھاگ دوڑ ہے, اس کی سرگرمیاں ہیں, وہ سب مختلف ہوتی ہیں. یعنی انسانوں کی سب کی کمائی الگ الگ قسم کی ہے, کوئی بہت اچھا ہے تو کوئی برا ہے, کوئی دونوں کے بیچ میں ہے, کوئی فیاض ہے, کوئی سخی ہے, کوئی کنجوس ہے, کوئی تصدیق کرنے والا ہے تو کوئی جھوٹا ہے یا جھٹلا رہا ہے, کوئی نیکیاں کما رہا ہے تو کوئی برائیاں سمیٹ رہا ہے, ہے نا. دنیا میں ہم مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر دراصل قرآن کی دعوت کی تصدیق کرنے والے لوگوں کو اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کرنے والے لوگوں کی صفات بتائی گئی ہے اور ان کا مختلف انجام بتایا گیا ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ یعنی محض اللہ کی خاطر, اللہ کے چہرے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے سارے کام کرنا چاہیے یا اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. یعنی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے, اپنے آپ کا تزکیہ کرے اور اپنے رب کی خاطر وہ ساری قربانیاں دے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اصل میں انفاق کی بھی بات کی گئی ہے صورت میں, اچھے لوگوں کی بات کی گئی ہے, تقوی والے لوگوں کی بات کی گئی ہے جو حق کو تسلیم کر لیتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں, جو حق کو جھٹلاتے نہیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں, جو بخیل نہیں ہوتے بلکہ فیاض ہوتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا، انفاق کرے گا، بھلائی کو بھلائی مانے گا، یہ تین خصوصیات خاص طور سے جس میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کا راستہ بہت آسان کر دیتے ہیں، اور نیکیوں پر چلنا اور نیکیوں پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر بدی پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت اور سعادت والی بات ہے نا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور بھلائی کو بھلائی ہی کہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ پیدا کر دیتے ہیں، سہولت پیدا کر دیتے ہیں اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے، یعنی اس کے لیے پھر نیکی کا کام کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ بخل اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلاتے ہیں اور بے پرواہی برتتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر ایسے راستے کی سہولت دیتے ہیں کہ اس کے لیے برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو پھر اچھائیاں کرنا مشکل لگتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسی زندگی سے۔ اور وہ اپنا سارا مال دنیا ہی کے راستے میں لٹاتا ہے، دنیا ہی پر اڑاتا ہے، اور نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، شیخی بگھارنے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں خرچ کرتا۔ تو یہ تین جو خصوصیات ہیں جو بدی کی راہ ہموار کرتی ہیں، یعنی تین بری خصوصیات جن کو کہیں گے ہم، بخل کرنا، اللہ کی رضا اور ناراضی کی پرواہ نہ کرنا، اور بھلی بات کو جھٹلانا۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر برائی پر چلنا آسان کر دیں گے اور اس کے لیے نیکی کا کام مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور کچھ اصولی باتیں بھی اس سورے میں بتائی گئی ہیں کہ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، راستہ دکھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ بتا دیا کہ کیا صحیح راستہ ہے۔ اور دوسری بات، دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ لوگوں کو جھٹلانے کی وجہ سے یا ٹھکرانے کے لیے بھی سزا دے سکتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیں حق کو تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یعنی سب کچھ اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سب اختیار۔ اب انسان کی خود کی خواہش پر ڈپینڈ ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ ہدایت مانگتا ہے یا دلالت مانگتا ہے۔ اور تیسری جو اصولی بات اس سورے میں بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت ہوتا ہے وہ اس بھلائی کو جھٹلاتا ہے، یعنی قرآن اور اس کی دعوت کو، یا قرآن سے ریلیٹڈ باتوں کو جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تو جو بھی اس کتاب سے منہ موڑے گا یا رسول اکرم کی بات سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اب تو یہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے زمانے کی قسم ہے جس میں بندوں کے تمام جو بھی ان کے حالات ہیں، یا اس میں جو انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں اور پھر وہ مختلف کام انجام دیتے ہیں، تو قسم کھائی گئی ہے کہ رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، یعنی جب تمام مخلوق کو اپنی تاریکی سے ڈھانپ لے، اور دن کی جب وہ مخلوق کے لیے خوب ظاہر ہو جائے، اور مخلوق اس دن کی روشنی سے اپنے کام کاج کرنے کے لیے نکل جائے، پھیل جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو اگلی قسم ہے تو خود اللہ تعالیٰ کے نفس مقدس کی قسم ہے جو مرد اور عورت کا خالق ہونے سے موصوف ہے، یعنی مرد اور عورت کی تخلیق کی قسم ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ہے کہ اس نے حیوانات کی تمام جو بھی ہیں، یعنی جتنے بھی حیوانات پیدا کیے وہ جب سے پیدا ہوئے باقی بھی ہیں، اور اسی طرح سے مرد اور عورت، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، جب سے یہ مرد اور عورت ایسے ہی پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی اس نے نر اور مادہ پیدا کیا تاکہ ان کی نو باقی رہے، یعنی نسل انسانی یا نسل حیوانات سب باقی رہے۔ یعنی یہ مرد اور عورت، یعنی ایک میل اور ایک فیمیل نہ ہوتا تو کیسے پھر اولاد پیدا ہوتی نا، کیسے آگے جنریشن بڑھتی۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، سرنڈر کریں، کم ہے۔ سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک فطری خواہش رکھ دی انسان کے اندر جو نکاح کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، اور پھر نسل انسانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی کی بقا ہے۔ ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہ قسمیں کھانے کے بعد، ان سعیکم لشتا، یہی وہ چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی، یعنی کتنی اہم بات ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے کہ اے عمل کرنے والوں، تمہاری کوششوں میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں، تضاد ہے، تفاوت ہے، یعنی مختلف قسم کی ہوتی ہیں سب کی کوششیں، اور یہ سب کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا نفس کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی ہوتا ہے اچھائی کرنا، یعنی وہ سختی کر ہی نہیں سکتے، وہ نرمی ہی کرنے والے ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی ان کا عمل ہمیشہ آپ دیکھیں گے بالکل ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو اعمال ہوتے ہیں انسان کے اپنے خود کے، جو اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کے جو نفس کے اندر جو چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کا جو رویہ ظاہر ہوتا ہے اس کے مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ خوبصورت طریقے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن اصل عمل کون سا فائدہ مند ہے، چاہے انسان کے اندر عاجزی ہو، نرمی ہو، درگزر کی کیفیت ہو، صفت ہو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آیا یہ اعمال، یعنی کتنے بھی خوبصورت اعمال ہوں، اگر وہ اللہ کی خاطر نہ ہو، ایمان ساتھ میں شامل نہ ہو، تو پھر ایسا کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کی خاطر نہ ہو. تو جو عمل اللہ کی خاطر ہوگا تو وہ ہمیشہ باقی بھی رہنے والا ہے اور اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو عمل دنیا کے لوگوں کے لیے ہوگا تو وہ عمل منقطع ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، پھر اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا، یعنی پھر وہ عمل زائل ہونے والا ہوگا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یعنی یہ فانی دنیا کے لیے تھا، وہ یہ فانی مقصد کے لیے تھا. وہ تو ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو وہ ختم ہو جانے والا ہے، ضائع جانے والا ہے، اور وہی عمل باقی رہنے والا ہے یا اسی عمل کا اجر باقی رہنے والا ہے جو اللہ کی خاطر کیا گیا ہو. تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے جو یاد رکھنے کی ہے. تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کی فضیلت کا یہاں ذکر کیا ہے کہ عمل کرنے والے جو اعمال کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا وصف، پہلی خوبصورتی یا پہلا خوبصورت عمل کون سا ہوتا ہے ان کا، جس وصف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَا، تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا. سبحان اللہ، یعنی یہاں پر مالی عبادت کی بات کی گئی ہے، یعنی پہلا وصف، پہلی خصوصیت، پہلی کوالٹی ہی یہ بتائی گئی عمل کرنے والوں کی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، یعنی اس میں مالی عبادت کا ذکر ہے. اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہیں، نقصانات ہیں، کفارات ہیں، صدقات ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور یعنی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کسی بھی راستے میں خرچ کرنا، یہ سب اس میں آ جائے گا. اور جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، یعنی وہ عبادت جو مالی اور بدنی عبادت دونوں مل کر ہوں، جیسے حج اور عمرہ، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور جسم سے بھی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مال دینے کی بات فرما رہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا، پس جس نے دیا، اور ساتھ میں وَتَّقَا، اور تقویٰ بھی اختیار کیا، یعنی وہ تمام جو کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جو مال دے رہا ہے، وہ احسان جتانے کے لیے نہیں دے رہا ہے سامنے والے پر، یا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کے اندر تقویٰ ہے، وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے سب کام، اس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے. اور مزید اس پر مستزاد یہ بات، یعنی اور ایک اچھی بات اس میں یہ جمع ہو گئی کہ وہ صدقہ بالحسنہ، اس نے نیک بات کی تصدیق بھی کر دی. سبحان اللہ، یعنی ایمان بھی لایا، نیک عمل بھی کیا، اللہ کی خاطر سب کام کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ ان باتوں کو اچھا بھی جانتا ہے، اس پر ایگری ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی احکامات اس کے لیے آئے ہیں. یعنی جیسے اسلام قبول کرتے ہی انسان پر جو چیزیں لازم آ جاتی ہیں، واجب ہو جاتی ہیں، ان سب سے وہ ایگری کرتا ہے، ان سب پر وہ راضی ہے، کہ اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر دین اسلام کے لیے جو بھی مشقت اٹھانا پڑے، جو بھی تکلیف اٹھانا پڑے، وہ اس کو خوشی خوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وصدق بالحسنہ، یعنی اچھی بات پر وہ ہمیشہ ایگری کرتا ہے، دین اسلام کی ہر بات اس کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی جیسے چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ابھی ایک سوال آیا تھا کہ اچھا کیا زکوٰۃ ہم اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو یتیم بچوں کے لیے زکوٰۃ ہے وہ یتیم بچے ابھی اچھی حالت میں ہیں، یعنی ان کا خرچ پورا ہو رہا ہے، ان کو زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہم وہ ان کے فیوچر کے لیے وہ زکوٰۃ جمع کر کے گولڈ لے کر رکھ لیں؟ اور کیا وہ گولڈ پر جو زکوٰۃ ہوگی تو کیا وہ انہی بچوں پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ اتنے دکھ ہوا سن کر بہت زیادہ۔ یعنی کچھ لوگ اپنی مرضی سے سارے کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور جو ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے اپنی مرضی سے اس کو وہ برا سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ زکوٰۃ اپنے پاس خود سے جمع کر کے رکھی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مال ہم جن کو دیں گے اور جن کے لیے کر رہے ہیں بس ہم انہیں کو دیں گے، وہی اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ آپ مال مستحق لوگوں کو دیں، اور زکوٰۃ تو آپ کو اپنے پاس سے فوراً نکال دینی چاہیے۔ تو سچی بات کی تصدیق کرنا، یعنی اسلام کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنا، نہ کہ اپنے خود کے ذاتی نقطۂ نظر سے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوں وہ کس درجے فقیحان حرم بے توفیق والا معاملہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، کہ جو ان کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی نہیں۔ وہ صدقہ بالحسنہ نہیں ان کو ہوتا کرنا، وہ نہیں آتا ان کو، کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جو بات صحیح ہے ان کو وہ صحیح نہیں نظر آتی، بلکہ اپنی مرضی سے اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو جو شخص اسلام کی ہر بات کو صحیح سمجھے، سچا جانے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ سمجھے کہ ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، بالکل صحیح ہے اور اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، یا جو بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے بھائی زنا کی سزا رجم ہے، تو بالکل اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت کاملہ ہوگی، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا رجم رکھی ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوگی، جبھی تو اتنی سخت سزا سنائی اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحت ہے، حکمت ہے، الحمدللہ ہم نہیں جانتے۔ تو وصدق بالحسنہ کیا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے اصل میں، کہ اسلام کو اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق سمجھا جائے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق، نہ کہ دنیا کے حالات کے مطابق، نہ کہ لوگوں کے سوچ اور سمجھ کے مطابق۔ پتہ نہیں لوگ کیوں یتیم جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اچھے وقت کے لیے مال اٹھا کر رکھ رہے ہیں، یعنی کوئی بیوہ اور یتیم بھی ہو، ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، کہتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیجئے کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ بہت ہے لیکن وہ آگے کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، توکل ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو، نعوذ باللہ۔ یعنی اس سے برا وقت کب آئیں گے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینا بہت بری بات ہے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو زکوٰۃ کا مستحق بنائے۔ تو آپ کے پاس اگر خود پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، گولڈ ہے، تو اس کو ابھی خرچ کرے نا، ابھی کے لیے ہے وہ، اور کب خرچ کریں گے اس کو؟ تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ نہیں، لوگ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں سوچتے۔ جب آپ کے پاس خود گولڈ ہے تو آپ تو مطلب صاحب حیثیت ہے، آپ غنی ہیں، آپ مالدار ہیں۔ تو یہاں پر وصدق بالحسنہ، اس نے نیک بات کی تصدیق کی، یعنی جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے جو احکامات تھے، جو عقائد تھے، جو فرائض تھے، یا جو جزا اور سزا کا معاملہ تھا، یا کن چیزوں پر، کن باتوں پر بدلہ مل سکتا ہے اچھا اور کن باتوں پر برا، اس کو اس نے سچ جانا، اسی کے مطابق وہ چلتا رہا، اسی کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب ہی یہاں سے آپ دیکھتے ہیں، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى سے لِلْيُسْرَى تک، کہ انسان کی کوششیں مختلف ہیں، یعنی زندگی آسان نہیں ہے، کوشش تو ہر حال میں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ بھی کوشش ہی کر رہا ہے، وہ بھی مسلسل بھاگ دوڑی کر رہا ہے۔ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بدعتی ہیں، بلکہ انہوں نے اور زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، یعنی ایکسٹرا کے نئے نئے کام اپنے لیے عبادت ہی مخصوص کر رکھی ہے، اتنی محنت کریں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا اتنی محنت کا۔ تو کوشش اور محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے، لشتا ہر کوئی مختلف قسم کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی آسان نہیں ہے، لیکن اصل زندگی کیا ہے کہ وصدق بالحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی وہ تصدیق کرے، ہر اچھی بات کو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی اس کو اچھا مانے اور اپنی مرضی نہ چلائے. تو اگر آپ اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ زندگی یہاں پر فسن ہو، یسرہ للیسرہ، آسانی کی سہولت دیں گے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا اس کی زندگی میں بس آسانیاں ہوتی جائے گی اور بس وہ بالکل لگزریس لائف، عیش اور آرام والی زندگی گزارے گا. نہیں. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کیا صحابہ کرام اور علماء کرام کی زندگی کیا عیش و عشرت والی زندگی تھی؟ آپ بتائیں. یہ تمام خوبیاں صحابہ میں موجود تھی، لیکن ان کی زندگی کیسی تھی آپ بتائیں؟ مشکل والی تھی کہ نہیں تھی؟ تو آسان راستے کی سہولت دینا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا پھر تو بہت آسانی والی لائف مل جائے گی، خوب آرام ہی آرام، کچھ بھی کرنا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آسان راستے کی سہولت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں گے، آپ کو نیکی کرنا مشکل اور بھاری نہیں لگے گا. اپنے جیب سے مال نکالنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا کہ آپ دیتے چلے جائیں گے اور پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتے چلے جائیں گے، خوب تھکیں گے بھی، لیکن آپ کو تھکان کا احساس بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا خوشی ہوگی کہ اچھا میں اللہ کے راستے میں تھک رہی ہوں، الحمدللہ. تو یہ دین کا راستہ، یعنی آسان راستے کی سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دنیا میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ آپ کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ دین کی راہ بڑی مشکل ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یعنی آپ اسلام کے راستے کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اچھے تو پھولوں کی سیج ہے یا آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا. نہیں، بلکہ آسان راستے کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، تو مخالفتیں تو بہت آئے گی آپ کو، لیکن آپ کو ان مخالفتوں کو سہنا آسان ہو جائے گا، ان تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام اللہ کے راستے میں ستائے گئے نہیں ستائے گئے؟ آپ بتائیے. اچھی بات کی تصدیق کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے غلط بات سے بچنے کے لیے جیل جانا گوارا کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی چالوں سے بچنے سے بہتر مجھے جیل جانا زیادہ بہتر ہے، احبو، زیادہ پسندیدہ ہے جیل جانا، یعنی جیل میں بند رہنا مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت ان عورتوں کی چالوں میں پھنسنے سے. سبحان اللہ، آپ سوچے لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں، وہ جرم سے بچنے کے لیے جیل گئے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا نا، ان کو جیل جانا آسان لگا، کوئی مشکل نہیں لگی. اب جیل میں کتنے سال پڑے رہے، یعنی اس شخص کو جب انہوں نے کہا تھا جو بادشاہ کے پاس گیا تھا خدمت کے لیے کہ میرے لیے تم نے کر دینا بات کرنا کہ یعنی وہ یہاں سے نکالنے کا انتظام کرے، لیکن وہ شخص بھول گیا بات اور کئی سال گزر گئے اس کو، وہ پھر بھی صبر اور برداشت سے جیل میں رہے اور اپنا کام وہاں جاری رکھا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں یہ ہے آسان راستہ کہ فسنو یسرہ للیسرہ. بلال رضی اللہ عنہ، ان کے لیے آسان ہو گیا تھا راستہ. ہم کو لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے نا کہ اچھا ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور وہ احد احد پکارتے تھے، لیکن یہ فسن ہوئی صرف لیسرا تھا ان کے لیے کہ ان کو تو آسان لگتی تھی بات، کہ ان کو لذت آتی تھی کہ اچھا میں ایک رب کو مان رہا ہوں، اس ایک رب کو ماننے کی وجہ سے مجھے کتنا بھی ستایا جائے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، جب ان کی مالکہ نے ان کے اوپر جلتا ہوا لوہا رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیٹھ میں گڑھا پڑ گیا تھا، فسن ہوئی صرف لیسرا، ان کے لیے آسان ہو گیا تھا یہ. تو فسن ہوئی صرف لیسرا کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کی زندگی بالکل پھولوں کی سیج ہو جائے گی، نہیں، بلکہ آپ کے لیے اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، دشوار گزار گھاٹی چڑھنا، دشوار گزار راستے سے گزرنا آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ تو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. یہ جب شہید اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا نا جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں. اور جابر بن عبداللہ ایک دن ایسے ہی گزر رہے تھے، رسول اکرم نے ان کو روک کر پوچھا کہ کیا بات ہے تم افسردہ سے لگ رہے؟ تو کہا کہ والد بہت سارا قرض چھوڑ کر گئے ہیں اور بہت ساری بہنیں بھی ہیں، ان کا قرض بھی اٹھانا ہے اور قرض بھی اتارنا ہے اور والد کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے. تو رسول اکرم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں سے پوچھا، سورہ آل عمران میں ہم کو آیتیں ملتی ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کیونکہ تیرے راہ میں مرنے کی جو لذت سے ہم گزرے ہیں وہ لذت ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں مارا جانا، بظاہر ہمیں لگتا کہ ارے اللہ کے راستے میں چلے گئے، مر گئے، جان دے دی، لیکن وہ جو لذت شہید حاصل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں حاصل کر سکتا۔ تو خوش قسمت ہوتے ہیں تو لوگ جو اللہ کے راستے میں کام آ جاتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اور آتا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ہر ایک کو نہیں ملتی ہیں یہ سعادتیں۔ جب اللہ کے راستے میں انسان تکلیف اٹھاتا ہے، اپنی خواہش نفس کو روکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اسے دشوار گزار راستہ دشوار بھی نہیں معلوم ہوتا، جب اس کے اندر عزم اور ارادہ پیدا ہوتا ہے، عزم سمیم کے ساتھ جب یہ کام کرتا ہے، اس راستے پر وہ گامزن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات والے راستے پر چلنا بھی آسان بنا دیتا ہے۔ اس کو یہ راہیں آسان معلوم ہونے لگتی ہیں، اس کو رزق حلال کمانا آسان لگتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ملے، اور پھر اس کے لیے رزق حلال کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حرام کے دروازے اس کے اوپر الحمدللہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ واقعی میں کہ اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ کے راستے میں دنیا میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ کوئی تکلیف تکلیف نہیں لگتی ہے۔ پھر تو آپ دیکھ لیجئے تمام صحابہ کا حال دیکھ لیجئے، صحابیت کا حال دیکھ لیجئے آپ، کہ کیسے وہ اللہ کے راستے میں ہر تکلیف اٹھانا گوارا کرتے تھے۔ انہیں سردی سردی نہیں لگتی تھی، انہیں گرمی گرمی نہیں لگتی تھی۔ غزوہ تبوک کا معاملہ دیکھیں کہ منافقوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ گرمی ہے، دھوپ بہت تیز ہے، کھجوریں پکنے کا موسم ہے، حبس بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ نارے جہنم اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی، بہت زیادہ گرمی ہوگی وہاں پر، کہ برداشت کر سکو گی؟ اور صحابہ کے لیے وہ کام کتنا آسان ہو گیا تھا کہ اتنی گرمی میں سفر کر کے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے الحمدللہ۔ جنگ خندق کے وقت انتہا کی سردی تھی، انتہا کی سردی کے، اور صحرا کی سردی بھی بہت شدت والی ہوتی ہے اور گرمی بھی شدت والی ہوتی ہے، جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ یعنی دور دور تک کوئی پہاڑیاں بھی نہیں ہوتی نا، میدان ہی میدان ہوتا ہے اور خوب ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈک ایسا ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جیسے کہ سردی ہڈیوں میں گھسی جا رہی ہو۔ لیکن غزوہ خندق کے وقت صحابہ نے اتنی سردی میں اور بھوک کے ساتھ کیا خندق کھودی یا نہیں کھودی، تو سردی سردی بھی نہیں لگتی تھی ان کو، اللہ کے راستے میں ان کے لیے کام بہت آسان ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، اس کے لیے پھر حلال کمانا آسان ہو جاتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی مشقت اٹھائے، چاہے اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرے، کم سے کم ملے اس کو وہ، لیکن اس کے لیے اسی میں لذت ہے، آسانی ہے۔ آسان راستے کی سہولت کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی میں آسانیاں ہونا، عیش و عشرت والی زندگی کا ہونا نہیں، بلکہ پھر ایسے شخص کے لیے حرام کے راستے کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے اور حلال اس کو بہت آسان لگتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں تکلیفیں تکلیفیں نہیں نظر آتی، وہ مشقتیں اٹھاتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اب یہاں پر دوسرے شخص کی کوشش کی بات کی جا رہی ہے کہ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، بے پرواہی کرتا رہا۔ بخل کیا ہے؟ بخل اصل میں شوہ نفس ہے، نفس کی تنگی کو بخل کہتے ہیں، اور بخیلی ایک بہت ہی یعنی بہت ہی بری قسم کی عادت ہے جس کو بالکل ناپسند کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کی بھی یعنی جو برے شخص کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے وہ بھی مال سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ پہلے جو نیک شخص کی صفت بتائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى، کہ آتا وہ دینے والا ہے اللہ کے راستے میں، اور وتقا وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، اور یہ بخیلا بخیل ہے، اور وستغنا بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے الفاظ پر بھی غور کرتے جائیے کیسے دونوں کے لیے اپوزٹ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو ہر انسان کی کوشش مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ مختلف ہے، اور اس کی سوچ اس کے نفس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا، یعنی جو ہمارا انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، جو اس کے نفس کی خواہشات ہوگی، جو اس کے دل کی خواہشات ہوگی، وہی اس کے زبان پر آئے گی اور وہی اس کے عمل میں ڈھلے گی، ہے نا۔ تو جو شخص بخیلی اختیار کرتا ہے، اور بخیلی کنجوسی سے اور ورسٹ قسم کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں، کنجوس تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، لیکن بخیل کے بارے میں آتا ہے کہ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا بلکہ جمع کر کر کے سینت سینت کر رکھتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے، یعنی مال سے ان کو اتنی محبت تھی حد سے زیادہ، اتنا جمع کر کر کے رکھتے رہے، نہ فرض حج کیا، نہ کوئی دوسروں کو دیا، نہ کسی کے لیے کام آ سکے، نہ خود پر خرچ کر سکے، نہ فرائض ادا کیے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں مال جمع کر کر کے رکھنے کے چکر میں۔ تو بخیل کنجوس سے بھی ورسٹ قسم کا پرسن ہے، جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، اور یہ بہت ہی بری صفت ہے۔ اس کو شوہ نفس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نفس کی تنگی، دل کی تنگی۔ تو جو مال خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں، اگر خرچ بھی کرتا ہے تو صرف اپنی ذات پر، بلکہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے سے رکتا ہے، یا اگر خرچ کرتا ہے تو شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ یعنی اس کو اس کے کہتے ہیں کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اگر اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو بالکل اس کو مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے، بالکل بے نیاز رہتا ہے، بھلائی کو جھٹلاتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یعنی بخیلی تو ہے ہی اس کے اندر، استغنا بھی ہے، بے پرواہی بھی برتتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور مزید اس پر یہ کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو جھٹلاتا بھی ہے۔ کتنی ساری برائیاں جمع ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کذب بالحسنہ کا معنی ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ اور ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے بدلے اور مال دے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں مال دینے کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے، اور قرض حسنہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیں تو اس کو مزید مہلت دیں، یا اللہ کی خاطر دیں اور پھر اس کا قرضہ معاف بھی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا چڑھا کر اس کا اجر دے گا، اور کئی گنا لوٹا کر آپ کو آخرت میں عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ بقیع میں کسی جنازے میں شریک تھے، اتنے میں رسول اکرم تشریف لائے، جب آپ بیٹھ گئے تو ہم سب صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ سر جھکا کر چھڑی سے زمین کریز رہے تھے جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ہے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت۔ اس پر ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا وہ بالآخر نیک بختوں میں شامل ہوگا، اور جو بدبخت لکھا گیا وہ بالآخر بدبختوں میں شامل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ عمل کیے جاؤ، کیونکہ نیک بخت لکھے گئے ہیں انہیں نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو بدبخت لکھے گئے ہیں انہیں ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہی والی آیتیں پڑھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کی وجہ سے پہلے سے جانتا ہے نا کہ اس کی یہ خواہش رہے گی، یعنی یہ انسان اگر اس کو آزادی دی جائے تو اس کا دل چاہے گا کہ اپنا مال جمع کر کر کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا، اس لیے اس کو بدبخت لکھا گیا، اور پھر اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیے گئے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی تنگی والے راستے اس کے لیے آسان کر دیے گئے، یعنی اس کو پھر گناہوں کے راستے پر چلنا، اللہ کے راستے میں مال دینے سے روکنا اس کو زیادہ اچھا لگنے لگا، یہ کام اس کو آسان لگنے لگا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اوکے، ہم پڑھتے ہیں فما اصبرہم من النار، کے کیسا ان کا کلیجہ ہے کہ آگ پر صبر کریں، آگ برداشت کرنے کو تیار ہو رہے ہیں لوگ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اصل میں وہی مال اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوتا ہے، اور جو بچا بچا کر رکھتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اصل میں، جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں علم کسی شخص کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ کر رکھا ہے. اس کو دو راستے بتا دیے گئے ہیں, فہدینہ نجدین, دو راستے اس کے سامنے کھول دیے گئے ہیں, وہ جو چاہے راستہ اختیار کرے, اس کو اختیار کی آزادی دے دی گئی ہے, وہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی پسند کے مطابق جو چاہے گا راستہ اختیار کرے گا. تو آپ کہاں کہاں مال خرچ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مطلب اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا, اس راہ میں جو بھی جد و جہد کی جائے گی اس پر مال لگانا, جو لوگ اس راہ میں لگے ہوئے ان کے اوپر بھی مال خرچ کرنا, اور یہی مال اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک بالی سے 100 بالے نکلیں یا 100 دانے اس پر لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے, نہیں پھر وہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے. اور آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو, یعنی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہو. تو یہ جو دو فرشتے اترتے ہیں, ایک دینے والے کے لیے حق میں دعا کرتے کہ مزید دینے کی توفیق دے اس کو, اور دوسرا بخیل کے حق میں یہ دعا کرتا ہے کہ اس کو برباد کر دے, یہ ہلاک کر دے. اور سب سے بہترین چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کہ جب کسی کو دیا جائے تو دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. سبحان اللہ, ایسا شخص عرش کے سائے میں بھی ہوگا کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو, اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے. پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے, بے پرواہی برتتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی برے راستے کی سہولت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ برے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, کہ جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. نہیں, جس مال کو اس نے دنیا میں بچا بچا کر رکھا تھا, تردہ ردی سے ہے, بمانی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مار دینا, زمین سے کسی گڑھے میں پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. اور تردہ کے معنی خود کنویں یا گڑھے میں گرنا اور ہلاکت کو پہنچنا ہے. یہاں گڑھے سے مراد جہنم کا گڑھا ہے, یعنی دوسری قسم کا آدمی جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس وقت اس کا وہ مال جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا کوئی کام نہ آئے گا, کیونکہ وہ مال تو دنیا ہی میں رہ گیا, وہاں کیسے کام آ سکتا ہے. تو اب دیکھیے, تھوڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے جتنی حیثیت اور استطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز دے دی ہے, ان علینا للہدا و ان لنا للآخرۃ والاولا, کہ بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھی یہ بات ودیت کر دی کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیج کر اور واضح طور پہ بتا دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرما دی اور کتابوں میں بھی بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے, واضح کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل کر دی ہے کہ وہ خیر اور شر کو پہچان سکے اور دونوں میں ڈیفرینشیٹ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے رہنمائی کر دی ہے, پھر رسول بھی بھیج دیا, کتابیں بھی بھیجی, اور انسان کی فطرت میں بھی یہ بات رکھ دی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ہی مالک ہیں سب کے, تو جو شخص ہم سے دنیا طلب کرتا ہے اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, اور جتنی چاہتے ہیں جتنا وہ طلبگار ہوتا ہے اتنی بھی دیتے ہیں, اس سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن آخرت میں پھر وہ محروم ہوگا. اور جو جتنی مانگتا ہے بعض وقت اس کو اتنی نہیں دی جاتی, حالانکہ اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے, اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے اس کا رزق, لیکن آخرت میں پھر وہ محروم ہوگا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, کہ ہم نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے, اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, اسی کوالٹی کو دوبارہ بتایا گیا کہ جس نے پیچھے بھی بتایا گیا کہ جھٹلایا اور بے پرواہی برتی, یہاں پر بھی جھٹلایا اور بے پرواہی برتی. یعنی جہنم میں گناہگار لوگ داخل ہوں گے, اور یہاں پر جو ایک فرقہ ہے مرجیہ, اس کا بھی یہاں آتا ہے کہ ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا مرجیہ کا, یعنی غلط عقیدہ وہ رکھتے تھے کہ جہنم میں صرف کافر ہی داخل کیے جائیں گے, گناہگار مومن داخل نہیں کیے جائیں گے. تو ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے, کیونکہ انہوں نے قرآن کی بہت ساری دوسری آیت اور احادیث کو نظر انداز کر دیا, جس میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ مومن گناہگار بھی دوزخ میں داخل ہوں گے، ہاں جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو چکے گی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور شفاعت کے ذریعے یا اور بھی کچھ اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو رسول اکرم کی سفارش سے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بدبخت داخل کیا جائے گا جس نے حق بات کو ٹھکرایا اور اس سے بے پرواہی برتی۔ تو بار بار آپ دیکھیں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے آخرت کا انکار کیا یا اچھی بات کو جھٹلایا، اللہ جی کذب وتولا، جھٹلایا۔ اب دیکھیں بعض اوقات لوگ زبان سے جھٹلاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اپنے اعمال سے جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں کہ اچھا کس نے دیکھی آخرت، کب ہوگی، جبکہ جب دیکھی جائے گی۔ ایسے جملے کہنے والے بہت لوگ ملتے ہوں گے آپ کو، یا آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس ہی ایسے لوگوں کو جو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اچھا جبکہ جب دیکھی جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جس نے جھٹلایا تو اس کے لیے پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو پرہیزگار ہوگا اور پاکیزہ ہونے کے ساتھ وہ اپنا مال بھی اللہ کی خاطر خرچ کر رہا ہوگا، اور اس پر کسی کا کوئی بدلہ چکانا نہیں تھا، یعنی کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کے لیے وہ کرتا، نہیں، وہ تو کیا کر رہا تھا، کس وجہ سے کر رہا تھا، اِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى، وہ تو محض اپنے رب کے چہرے کی خاطر کر رہا تھا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارتے ہیں، تو اسے جہنم کی ہوا تک نہیں لگے گی، اس کو جہنم سے صاف بچا لیا جائے گا، الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز، قرآن ہمیں کامیابی کا یہی معیار بتاتا ہے کہ اصل کامیاب پرسن کون ہوگا، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیابی ہوگی۔ تو اس وقت ایسے شخص کو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ساری زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا، اس کو جہنم کی ہوا تک نہیں لگنے دی جائے گی، اسے صاف بچا لیا جائے گا۔ اور جو کچھ مال وہ خرچ کرتا تھا اللہ کے راستے میں، وہ دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرتا تھا، بلکہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا تھا، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا تھا۔ اور آیت نمبر 18 اور 19 سے ظاہر ہوتا ہے، بعض مفسرین اس کو لکھتے ہیں کہ ان آیات کا روئے سخن کسی خاص شخص کی طرف ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن سیرت سے اور پس منظر اور زمانے نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کوئی نہ کوئی تھا شخص، یا کوئی تھے ایسے جن کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی، کہ جو لوگوں پر مال خرچ کرتا تھا، اور وہ مال خرچ کرنا ان کے پر کوئی ذمہ نہیں تھا، کوئی احسان نہ تھا جس کے بدلے کے طور پر ان پر مال خرچ کرتا، بلکہ ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی تھی۔ تو بہت ساری روایت اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کے بارے میں کون نہیں جانتا، افضل البشر بعد الانبیاء۔ جب بھی ابو بکر صدیق کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین پرسنالٹی، جن کے بارے میں سوچ کر ہی لگتا ہے کہ اچھا، بہت ہی نرم دل، بہت سادہ مزاج، بہت زیادہ اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے والے، ایک ایسی پرسنالٹی کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب جانتے کہ بہت زیادہ مالدار تھے وہ، اور کثرت سے غلاموں کو آزاد کرواتے تھے۔ ان کے والد نے ایک بار ان کو کہا بھی تھا کہ تم اگر غلام آزادی کرتے تو اسے کمزور کیوں کرتے ہو، غلام آزاد کوئی طاقتور کرو تاکہ زیادہ تم کو اس سے اور مزید فائدہ ملے، پیسہ ملے، تاکہ میں ان سے کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کم ان کو آزاد کرتا ہوں، میں تو اللہ کی خاطر ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو کپڑے کے تاجر تھے، بہت مالدار تھے۔ ان دنوں اگر کوئی غلام مسلمان ہوتا تو اس کی پھر مشکل ہو جاتی زندگی، اس کے مالک اسے بری طرح پیٹتے اور دردناک سزائیں دیتے تھے، اور ان غلاموں کی کیفیت رسول اکرم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے کہ اسے خرید کر آزاد کر دیں، تو ابو بکر ان غلاموں کی منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 17 غلاموں کو انہوں نے آزاد کروایا۔ سبحان اللہ، اور جب انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے منہ مانگی قیمت دی تو کفار مکہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو کتنا بے وقوف ہے کہ اس ایسے بیکار غلام کو آزاد کرنے کے لیے اتنا بڑا پیسہ دے رہا ہے. ان کو کیا معلوم تھا کہ کون نادان ہے اور کون عقل مند ہے, جو کیا کرتا ہے, کس کی خاطر مال دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَ وَاتَّقَى, الَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, سبحان اللہ, جو اللہ کی خاطر دیتا ہے, جو آخرت چاہتا ہے, جو اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے. تو ان کو کیا معلوم تھا کہ ابو بکر کی کیا شخصیت ہے اور اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ. جو ابو بکر صدیق نے ان کو جب آزاد کرایا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے وقوف شخص ہیں کہ کیسے ایک ایسے عجیب سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے اتنا بڑا پیسہ دے دیا جس کی وہ قیمت بھی نہ تھی, تو انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کے نزدیک کیا قیمت ہے بلال رضی اللہ عنہ کی اور ابو بکر صدیق نے کیا کام کیا ہے. سبحان اللہ. تو منہ مانگی قیمت دے کر وہ غلام آزاد کرتے تھے. اور جب پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قربانی کی ضرورت پیش آئی, ابو بکر صدیق ہمیشہ حاضر رہے اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ, میری خواہش ہے کہ میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے, میری نظریں ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہیں اور میری بیٹی ہمیشہ آپ کے عقد میں رہے. سبحان اللہ, کیسی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہجرت کا موقع آیا اور سفر میں تھے تو کبھی پیچھے بیٹھتے تھے رسول اکرم کے, کبھی آگے ہوتے تھے. جب پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کرتے تو کہا کہ جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے گا تو پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ رسول اکرم کو کچھ مارنا لگے, اور جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے حملہ ہوگا تو آگے آ جاتا ہوں کہ مطلب مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن رسول اکرم پر کوئی آنچ نہ آئے. اور پہلے کا پہلے دو اونٹنیاں تیار کر رکھ لی تھی کہ ایک رسول اللہ کے لیے اور ایک اپنے لیے, اور سارے ہجرت کا جو پیسہ تھا خود خرچ کیا, سارا مال نکال کر لے کر آ گئے تھے ہجرت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے اس دروازے کے جو ابو بکر صدیق کی طرف سے کھلتا ہے, اور کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں سوائے ابو بکر کے. اگر مجھے دلی دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے, یعنی میرے دلی دوست تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت بڑا ہے. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے کریں. یہاں پر وجہ کا لفظ آیا ہے, رضامندی کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا, تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تو ملے گی ہی, لیکن وجہ مطلب اللہ تعالیٰ کا چہرہ. اور اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار بھی اس دن ہوگا. تو کون خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا, جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. الحمدللہ آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. آج بھی دین کی سربلندی کے لیے بہت ہمارے ٹیلنٹ کی بھی ضرورت ہے, ہمارے وقت کی ضرورت ہے, ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے, ہمارے مال کی ضرورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے چہرے کا دیدار ملے, تو پھر ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوگا. اور کسی کا کوئی بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا. تو رسول اکرم نے خود اعتراف کیا تھا ابو بکر صدیق کی خدمات کا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ جس بیماری میں آپ نے انتقال کیا, آپ ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے, پھر منبر پر بیٹھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر فرمایا, لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے احسان ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے. اگر میں کسی کو دلی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا, مگر اسلام کی دوستی ہی بہت اچھی ہے. دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دی جائیں. صحیح بخاری. تو اتقا, یہ بہت بڑا لفظ ہے, پرہیزگار کا لقب ان کو ملا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ان کی جیسی صفات پیدا کرے. آمین. سوری, جب بھی ابو بکر صدیق کا یہ صحابہ کی سیرت پڑھو تو بہت دل بھر آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مال و دولت اور عطا کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو توفیق دی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس سے بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے نا اللہ کے راستے میں دینا, اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اضعاف مضاعفہ کا لفظ آتا ہے کہ یعنی کئی گنا ملٹی پلائی کرے گا. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا. تو جو بھی کرنا ہے اللہ کے چہرے کی خاطر کریں, اللہ کی رضامندی کی خاطر کریں, دکھاوے کے لیے نہ کریں. ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں نہ کہ لوگوں سے, کیونکہ لوگوں کی تعریف تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, اور لوگ تو کہتے ہیں چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں. لوگ اچھائی کو بھی بعض اوقات برا کہتے ہیں, برائی کو بھی اچھا کہتے ہیں, تو کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور جو بھی کام کریں اللہ کی خاطر کریں, اخلاص سے کریں. کیونکہ اگر لوگوں کے لیے کریں گے, دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے, تو پھر وہی والا معاملہ ہو جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ دنیا ہی ملے گی نہ آخرت ملے گی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو جو بھی کریں اللہ کی خاطر کریں. تو آج کی آیتوں سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ انسان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں, اچھی اور بری دونوں ہوتی ہیں. دیکھیں کوشش تو ہر کوئی کر رہا ہے, دنیا میں بھاگ دوڑ ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن کسی کی کوشش سے سب یہاں کی یہاں رہ جائیں گی, اس کا بدلہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا. تو ایسی کوشش کرے جو فائدہ مند ہو, جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے. اور آسان راستے کی سہولت کی بات ہم نے پڑھی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے, یعنی جو تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے. تو تقویٰ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے نیک بندوں کے لیے. اور تصدیق, یعنی ایمان کی تصدیق اسی وقت صحیح ثابت ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اصل ایمان کی نشانی ہے. اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے ہمیں حریص ہونا چاہیے, اور وہ کیسے, ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. اور کثرت مال انسان کے کچھ کام نہ آئے گا اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں کام ہو رہا ہو تو, استعمال ہو رہا ہو تو. یعنی مال انسان کو پھر دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اور آخرت میں بھی, اگر اس نے اللہ تعالی کی اطاعت نہ کی. تو بندوں کی تعریف کی بجائے اللہ کی تعریف کے منتظر رہیں, اور اللہ کی تعریف کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو صرف اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں, نہ کہ ریاکاری کے لیے, نہ نمود و نمائش کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں, اور تزکیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.